حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین واخر نستعین، الحمد للہ علیہ والصلاۃ علی آلہ و بعد، فقد قال سبحان فی القرآن وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بالحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استعین بالصبر والصلاۃ انها لکبیرۃ علی الخاشعین، صلوۃ محمد و آل محمد۔ اپنی اپنی زحمات کی قبولیت کے لیے درود پاک کہہ کر محمد وآل محمد۔ برادر عزیز فراز علی بھائی کی اس محنت کا وش زحمت، ان کے اعزاء کی تعاونت اور آپ تمام احباب کی تشریف آوری کی قبولیت کے لیے بلند ترین سلام ہے محمد۔ امام زمانہ کی صحت و سلامتی اور تاجیل ظہور کے لیے درود پاک کہہ دیا کرنا۔ ارواح معصومین کے استقبال کے لیے احترام آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے عقیدتاً ایک محبت بھرا درود پاک کہہ دیا کرنا۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کا جمع ہونا خالق اپنی برگاہ میں عظیم عبادت شمار فرمائے۔ خدا ہمارے اس مل بیٹھنے کو ہم سب کے لیے، ہم سب کے مرحومین کے لیے توشہ آخرت کرا فرمائے۔ خالق مطلق زمانے کے امام کو ہم سب سے راضی فرمائے، ان کی زبان اطہر کو خدا ہم سب کے لیے دعا گو قرار فرمائے، ان کے وجہ نازنی کی زیارت خدا ہمارا نصیب قرار فرمائے، حضرت علیہ السلام کے ظہور کی زمین سازی کی خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ان کے پائے اطہر میں جامع شہادت نوش کرنا خدا ہمارا نصیب قرار فرمائے۔ اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، ان دعاؤں قبولیت کے لیے، بانیان کی محنتوں کی مستجابی کے لیے، جس جس منزل پہ مجلس شبیر جلوس عزائے شبیر وبا ہیں، ان تمام مناظر اور محافل کی حفاظت کے لیے بلند ترین سواد محمد۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ استعانت کے موضوع پر ہمارے سلسلہ گفتگو، استعانت یعنی مدد، یعنی معاونت، استعانت بقول امام بلاغی اپنے آپ پختہ عقیدہ رکھتے ہوئے، یقین محکم رکھتے ہوئے، پیش آمدہ مشکلات اور مصائب میں کسی ذات کی طرف رجوع کرنا استعانت کہلاتا ہے۔ اور لغت میں ایک اور معنی بھی استعانت کا درج ہوا کہ آخرت کی بقا کے لیے رجوع کرنا استعانت کہلاتا ہے۔ اور تیسرا معنی استعانت کا جو اہل لغت نے لکھا کہ وہ مصائب و علائم کے جو حصے انسانی سے بالا ہوں، ادراک انسانی سے اعلیٰ ہوں، ارفع ہوں، بالا ہوں، ان کے متعلق اپنے یقین محکم کے ساتھ کسی کمال ہستی کی طرف رجوع کرنا استعانت کہلاتا ہے۔ ہماری اردو کی غربت کہ ہم کچھ الفاظ کے معنی کرتے ہوئے الفاظ کو مترادف بنا دیتے ہیں، ہم پلہ کر دیتے ہیں، ہم وزن کر دیتے ہیں، ہم اعانت کا معنی بھی مدد کرتے ہیں اور استعانت کا معنی بھی مدد کرتے ہیں، جبکہ دونوں کے معنی میں بڑا فرق ہے۔ اعانت کے معنی مدد ہیں، مگر ایسی مدد کہ جس میں معاون و معین یعنی مدد کرنے والا اور جس کی مدد کی جا رہی ہے، ہر دونوں ایک دوسرے کی مدد کے محتاج ہوتے ہیں۔
اعانت کا معنی مدد ہے، مگر ایسی مدد جس میں معاون و معین ہر ایک دوسرے کا محتاج ہو. جیسے یہ بال تراشنے والا حجام، یہ محتاج ہے گاہک کا. کیوں؟ گاہک اس کو اس کی اجرت ادا کرے گا تو اس کے بدلے میں وہ دھوبی کو پیسے دے گا، نانوائی کو پیسے دے گا، حلوائی کو دے گا. یعنی یہاں پہ میں محتاج ہوں حجام کا کہ وہ میرے بال تراشے، وہ حاجت مند ہے کہ میں اس کو اس کی اجرت ادا کروں، وہ اپنے معاملات زندگی کو آگے بڑھائے. اسی طرح دیگر آجر و اجیر کا مسئلہ، آقا ہو یعنی غلام نوکر اور مالک کا مسئلہ، جس میں ہر دو ایک دوسرے کے محتاج ہیں کہ اگر ورکر نہیں ہوگا تو مالک کس سے کام لے گا، مالک نہیں ہوگا تو ورکر کس کے یہاں کام کرے گا. یہ ہے اعانت. یہ اور ہے استعانت. کیا ہے کہ جس میں ایک دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، ایک دوسرے کا حاجت مند ہوتا ہے، لیکن دوسرا اس سے مستغنی ہوتا ہے، دوسرا اس کا حاجت مند نہیں ہوتا. اور یاد رکھیے اعانت میں ہر دو طرف سے مدد کا اعانت کا معاونت کا معاملہ ہوتا ہے. وہ اعانت طلب کرے تو ہو سکتا ہے بلا اجرت، یعنی معاون معین کی، معاون معین کی کوئی ضرورت پوری نہ کرے لیکن خود اس سے اعانت کا طلبگار ہو. اس طرح معین بھی، یعنی ایک دوسرے کے حاجت مند نہ ہو لیکن اس کی ضرورت کو پورا کر دے، اور دوسرا اس کی ضرورت کو پورا کر دے اور اسے کوئی حاجت نہ رکھتا ہو. یعنی ہر دو طرف سے اس طرح ہو سکتا ہے، مگر استعانت میں ہر صورت میں ایک فرد دوسرے فرد جو جس کی اعانت کر رہا ہے، اعانت کرنے والا، اعانت جس کی ہو رہی ہے اس کا محتاج نہیں ہے، مگر جو اعانت لے رہا ہے استعانت کی منزل پہ جو اس سے مدد لے رہا ہے وہ اس کا محتاج ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس کو خبر بھی نہ ہو اور وہ اس کی استعانت کر دے، اور اس کو پتہ بھی نہ چلے وہ اس کی مدد کر دے. تو جو کریے گا، آج اس موضوع کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کہ ہم اس موضوع کے بیان کریں، یہ آج ضرورت نہیں، یہ آٹھویں صدی ہجری کے بعد ضرورت پیش آئی، سوری اٹھارہویں صدی ہجری کے بعد، اٹھارہویں صدی عیسوی کے بعد اس کی ضرورت پیش آئی. کب؟ کہ جب ابن تیمیہ جیسے لوگ، عبد الوہاب نجدی جیسے لوگ اور ان کے نظریات مسلمانوں میں راسخ ہونا شروع ہوئے، اور پھر وہاں پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو بنیاد بنا کر استعانت کو فقط ذات توحید سے خاص کر کے اس کے مقابلے میں دیگر کو شرک کرا دیا گیا، تب پھر یہ سمجھنے کی ضرورت ہوئی کہ آیا استعانت فقط ذات توحید سے متعلق ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کہ استعانت کا تعلق فقط ذات احدیت سے ہے، مگر آیا خود خدائے متعال رب ذوالجلال بالوجود ہستی استعانت فرماتا ہے یا بالوسائل استعانت فرماتا ہے؟ اور یہ استعانت طلب کرنے والا بالوسیلہ اس استعانت لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ بس اسی کی دلیل کے عنوان پہ کل ایک آیت کی تلاوت کی تھی، وَسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ان اللہ مع الصابرین، وہ بھی سورہ بقرہ کی آیت تھی. اور آج بھی ایک آیت کی تلاوت کی ہے، استعینوا بالصبر والصلاة انھا لقبیرۃ علی الخاشعین، کہ مدد چاہو نماز کے ذریعے اور روزہ کے ذریعے، صبر کے ذریعے، صبر کے ذریعے اور نماز کے لیے. اور یہ صبر اور نماز خدا کا خوف رکھنے والوں کے لیے باقی سب کے مقابلے میں کبیر ہے، باقی ہر چیز ہیچ ہے، اور اس کی منزل سب سے بلند ہے. میری بات پہنچ رہی ہے؟ ضرور کہا جائے گا محمد والا.
نعرہ تکبیر
اللہ،
نعرہ رسالت
یا
رسول اللہ،
نعرہ حیدری. چونکہ آپ سارے تقریباً سارے ہی تقریباً یقین سارے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، تو میں چاہتا ہوں وہ موضوع آپ کی گوش گزار کروں کہ انشاءاللہ ہمارے لیے بھی استفادے کا ثواب ہو اور ہم سب کے لیے انشاءاللہ. ایک درود ہادیوں پر محمد و آل محمد. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
بس استعانت ذات عطیت سے متعلق ہے. اور میں نے عرض کیا، ہم جب اعانت کے موضوع کو اور استعانت کے موضوع کو ہم ملاتے ہیں اور دونوں کا معنی مدد کرتے ہیں، اور پھر استعانت کی بالوسیلہ ہونے کی دلیل کو ہم اتنا نیچے لاتے ہیں کہ اعانت کے مفہوم کو استعانت سے متعلق کر کے پھر اس مفہوم کے ذریعے ہم حجت تمام کر کے استعانت بالوسیلہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اعانت اور ہے, استعانت اور ہے. خود خدا کی قرآن میں توجہ کریے گا, صرف چار منازل پر اللہ نے اس لفظ استعانت کے باب سے الفاظ کو استعمال کیا. ایک دو منزلیں میں نے عرض کی, یہی منزلیں ہیں کہ وَسْتَعِينُوا بِصَبْرِ وَالصَّلَاةِ, اِسْتَعِينُوا بِصَبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز اور روزے کے ذریعے, نماز اور صبر کے ذریعے, صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو. اور تیسری منزل, تیسری منزل پہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کلام کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا, اور خود اللہ نے اپنے تائیں اپنے کو بھی مستعان کہلوایا. اور خود اللہ نے نہیں کہا, ایک منزل پہ حضرت یعقوب نے کہا ہو رحمان المستعان, اور ایک منزل پہ میرے مصطفیٰ نے کہا, یعقوب نے کہا ہو اللہ المستعان, کہ اللہ مددگار کافی ہے. کب؟ کہ جب یوسف کے بھائی قمیض کو خون آلود کر کے یوسف کی برگاہ, یعقوب کی برگاہ میں لے آئے کہ بھیڑیا کھا گیا اور دلیل یہ ہے کہ یہ قمیض ہے, تو اس قمیض کے بدلے میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم جو میرے ساتھ غلط بیانی کر رہے ہو, یہ جو تم باتیں بنا رہے ہو, اللہ المستعان وہی میرے لیے کافی ہے, تمہاری ان باتوں میں میں یقین کرنے والا نہیں ہوں, میرا اسی پہ یقین ہے کہ یعنی میرا یوسف زندہ ہے. اور دوسری منزل میرے مصطفیٰ نے, کہ جب مشرکین نے مصطفیٰ کے سامنے آ کے بتوں کی باتیں کی اور بتوں کے حوالے سے بات کی, تو مصطفیٰ نے کہا ربنا الرحمن المستعان, میرا پروردگار جو مہربان ہے وہی میرا مددگار کافی ہے. بس ان دو حضرات نے اللہ کو مستعان کہا, اور اللہ نے اپنے اسم مبارک مستعان کو قرآن کی دو آیتوں میں تذکرہ کر دیا. سورہ انبیاء میں تذکرہ فرمایا, سورہ یوسف میں خدا نے اس کا تذکرہ ایک ضرور کہہ دیا پر محمد و آلہ. اور میں نے عرض کیا کہ فقط ذات عزیت تک استعانت کو معلق کر دینا, یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی منزل سے مسلمانوں نے محفوظ کیا. اور یاد رکھیے اس منزل پہ بھی, اسی لیے اللہ کے رسول جب دنیا سے گئے تھے, دنیا سے گئے مطلب دنیا سے رحلت فرمائی تھی شہادت کی منزل سے, تو رسول نے دین کو بے مہار نہیں چھوڑا, قرآن کو بے آسرا نہیں چھوڑا, قرآن کو بغیر ہادی کے نہیں چھوڑا. اس لیے ہمارے مکتب میں تفسیر پہ رائے حرام ہے, ہمارے مکتب میں, کیونکہ اللہ کے رسول دو چیزیں چھوڑ کے گئے, کتاب اللہ ہے اگر ان دونوں نے تو میرے یہ اسی وجہ سے ہوا کہ تھے کلمہ گو لیکن ایک طرف نے اہل بیت کو چھوڑ کے قرآن کافی پہ اعتقاد رکھتے ہوئے قرآن قرآن کیا تو پھر وہ خارجی بنے, ناصری بنے, اور ایک طرف نے انہوں نے قرآن کو چھوڑ کے قرآن کو مہجور کر کے فقط اہل بیت کا راہ گلامتے رہے, اور بس اہل بیت کی ہستیوں کو قرآن سے نہ لیا, اپنے تصور گمانی سے لیتے رہے, اپنے ان کی منظر کو دیکھا مگر قرآن سے نہ لیا, اپنی ذہن سے سوچا تو چونکہ ان کا ذہن میں اتنی وسعت نہ تھی کہ ان کی ہستیوں کو ان کی حقیقت کو درک کر پاتے, تو بس اس ہستی سے متصل کر دیا کہ جس ہستی کا گمان انسان میں آنا ممکن نہیں, تو بس ادھر انہوں نے اہل بیت کو چھوڑا فقط قرآن کا دامن پکڑا تو وہ اپنا ہو گئے ناصری, اور انہوں نے اہل بیت کو پکڑ لیا قرآن کو چھوڑ گیا تو پھر یہ ہو گئے نصیری. اور خدا کی قسم اگر یہ دونوں اہل بیت کے دامن کو اور قرآن کے دامن کو پکڑ کے رکھتے تو یقیناً امت میں گمراہی نہ آتی. اور یہ جو آج امت میں مسئلہ ہے کہ ضرورت پڑ رہی ہے کہ استعانت کے موضوع پہ بھی گفتگو کی جائے, اور وہ بھی مومن ہوتے ہوئے, شیعہ ہوتے ہوئے, مسلمان ہوتے ہوئے, اس کی ضرورت ہی تبھی پیش آ رہی ہے کہ انہوں نے اہل بیت کو چھوڑا. آپ یقین کیجئے کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں جو دکھانے کے لیے ہوتی ہیں, اور جب وہ دکھائی جاتی ہیں تو ان کی رعونت میں, ان کی رنگینی میں اور ان کے حصار میں لوگ چلے آتے ہیں. ہم کیا, وہ جن کی تربیت علی نے کی تھی, جنگ نہروان ہے, 10,000 کی جمعیت سامنے ہے, علی نے پڑاؤ کیا ہے, چند دن سمجھانے بجھانے میں لگے, جب کسی بات پہ نہ آئے علی نے لا کے علم گاڑ دیا, کہا جو اس جھنڈے کے نیچے چلا آئے گا وہ امان میں ہے, جو نہیں آئے گا کل سے اس کے خلاف علی کی تلوار بلند ہو جائے گی. 10,000 میں سے 6,000 لوگوں نے اس منظر کو چھوڑا, ٹھنڈے کے نیچے آ گئے. علی نے کہا ٹھیک ہے تم اپنے گھروں کو جاؤ, تمہارا سروکار نہیں, اپنے گھروں کو چلے. کچھ 4,000 جو بچے علی نے ان کو پھر نصیحت کی, پھر ان پہ اثر نہیں ہوا. علی نے کہا پھر ایک رات کی مزید مہلت دے, اور پھر علی نے وہاں سے پلٹتے ہوئے کہا کہ ان میں سے 10 سے زیادہ سے کم فقط زندہ بچیں گے, کل یہ سارے علی کی تلوار سے تحتیب ہو جائیں گے. علی جاندہ پھر بھی مہلت دی, پھر بھی مہلت دی, کہا 10 سے کم بچیں گے باقی یہ سارے تحتیب ہو جائیں گے. پھر اسی رات جس رات کی مہلت دی, علی فوجوں کا حساب لگانے کے لیے, معاملات کو دیکھنے کے لیے نہروان کے اس میدان میں سے گزر رہے ہیں. علی کے ساتھ علی کے صحابی ہیں, علی کا پروردہ ہے, علی کا تربیت یافتہ ہے. جب اس کے کانوں پر ایک قاری قرآن کی تلاوت کی آواز آئی, تلاوت آواز میں وہ چاشنی تھی, تلاوت آواز میں وہ سحر تھا کہ علی کا صحابی, علی کا ساتھی, علی کا شاگرد اس چاشنی اور اس آواز سے مرعوب ہوئے بغیر نہ رہ سکا, اور زبان پہ یہ جملہ آیا لیتنی انا شعر, اے کاش کہ میں اس شخص کا جو قاری قرآن کہ جس کی آواز میرے کانوں پہ آ رہی ہے, کاش میں اس کی داڑھی کا یا اس کے منہ کا ایک بال ہوتا. یعنی فساد میں جملہ کہا کاش مجھے اس کی غلامی نصیب ہوتی, کاش میں اس کی داڑھی کا یا اس کے وجود کا ایک بال ہوتا, کاش میں اس کا ایک بال ہوتا. مولا علی نے پلٹ کے کہا جلدی نہ کرو, جلدی نہ کرو فیصلہ کرنے میں. یہ کہہ کے علی نے اس کو روکا کہ جلدی نہ کرو فیصلہ کرنے میں. اگلا دن فیصلے کا آیا, تلوار چلی, 4,000 میں سے فقط 9 زندہ بچے, 6 بندے علی کی فوج میں سے شہید ہوئے. سامنے 3,991 لوگ واصل جہنم ہو گئے, اور علی جب ان کے درمیان چل رہا ہے تو علی کے چہرے پر جیت کی خوشی نہیں ہے, علی کے چہرے پر غم ہے, اثار غمگینی ہے. ایسے میں علی کا وہ صحابی ساتھ, علی کا ساتھی, علی کا شاگرد ساتھ ہے. مولا علی آگے پڑھتے ہوئے پیچھے رکے, پیچھے رکے, کہا کہ اس کو سیدھا کرو, اس کو سیدھا کیا, اس کو مخاطب کیا, اس کو پہچانتے ہو؟ کہا مولا میں نہیں جانتا یہ کون ہے. کہا یہ وہی ہے کہ جس کی رات آواز سن کر تو نے کہا تھا کاش میں اس کی داڑھی کا بال ہوتا یا اس کے وجود کا بال ہوتا. کہنے لگا لا حول ولا قوت الا باللہ, مولا یہ تو لگ رہا ہے آپ کی تلوار سے مارا گیا. جو آپ کی تلوار سے مارا گیا وہ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا, کیونکہ وہی باطل ہے, کیونکہ آپ حق ہے. آواز آئی ہاں تو کل باطل کی حمایت میں بول رہا تھا. کہا مولا جانتا نہ تھا. کہا اسی لیے جب بولو پہلے تو لو پھر بولو.
علی
کے ساتھ مولا علی نے اپنی زندگی میں جنگ کے محاذ پہ بھی توحید بھی سمجھائی ہے, اہل بیت کی منزل مقام بھی سمجھایا ہے. وہ آپ کے ذہن میں موجود ہے کہ مولا علی عمر ابن عبدالود جیسے کہ سینے پہ ہے. عمر ابن عبدالود کہ جس کا تعارف عبدالود کہیں عبد کہیں جیسے غلط العام ہے تو وہی جذبہ میں چل رہا ہے. بہرحال اس کے سینے پہ علی کہ جس کی تھوڑی دیر پہلے تعریف ایک بزرگ نے یہ فرمائی تھی کہ جب اس نے نیزہ آگے رسول کے خیمے میں گاڑا اس منظر پہ رکیے گا. یہ جنگ ہے جنگ احزاب, احزاب ہے میرے بچوں عزیزو, آپ کو کہہ رہا ہوں بزرگ مجھ سے بہتر جانتے, احزاب ہے حزب کی جمع, حزب یعنی گروہ, فوج. یہ جنگ احزاب سے فوج نہیں آئی تھی, فوجیں آئی تھی, اور سارے کے سارے کفر کی فوجیں جمع ہو کے آئی تھی, ساری کی ساری کفر کی فوجیں. 10,000 کی جمعیت نے چڑھائی کی تھی, اور رسول کی فوج کی کل تعداد 800 تھی غلاموں کے علاوہ, 800 فوج کے سپاہی تھے. اور پھر حضرت سلیمان کے مشورے میں خندق کھودی گئی, 30 فٹ چوڑی, 6 میٹر گہری, 30 میٹر چوڑی, 6 میٹر گہری, یہ خندق کھودی گئی. تصور میں آیا 30 میٹر چوڑی, 6 میٹر گہری, یعنی 90 فٹ چوڑی 18 فٹ گہری، یہ خندق ہے 90 فٹ چوڑی، خندق 18 فٹ گہری، تصور میں آ گیا؟ اب سنیے گا، یہ 10,000 کی جمعیت میں سے فقط 10 سورما، سورمائے قریش، سورمائے عرب، 10 سورما گھوڑوں کو جولان دے کر اس 90 فٹ کی گہر، 90 فٹ چوڑی اور 18 فٹ کی گہری کھائی کو پھلانگ کر گھوڑے میں بیٹھ کے پھلانگ کے محمد کی طرف چلے آئے۔ یہ کتنے لوگ ہیں؟ یہ تصور کریے گا کتنے لوگ ہیں، بولیے گا 10۔ مسلمانوں کی جمعیت ہے 800 نفوس سے مشتمل۔ اب یہ بدر والے 800 نہیں ہیں، بدر والے 800 مانو 313 تھے، 800 کیا کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس اب تلواریں ہیں، ان کے پاس اب زرہ ہے، ان کے پاس اب نیزے ہیں، اب ان کے پاس ڈھالے ہیں، اب ان کے پاس گھوڑے ہیں، اب ان کے پاس تیر کمان ہیں، اب ان کے پاس تیر ہیں، ان کے پاس ترکش ہیں، یعنی ان کے پاس پورا اسلحہ موجود ہے۔ بدر میں کیا حالت تھی؟ بدر میں حالت یہ تھی کہ سب کے پاس تلواریں نہیں تھیں، 7 تلواریں تھیں صرف، 313 میں سے 7 لوگوں کے پاس تلواریں تھیں اور سارے لوگ نہیں لڑے تھے، بدر میں بھی سارے نہیں لڑے تھے، ہاں سارے نہیں لڑے تھے، سارے نہیں لڑے تھے، پھر کہہ رہا ہوں، باقیوں کے پاس ڈنڈے تھے، سوٹے تھے، جس بار ڈنڈے تھے وہ رسول کے اندر بیٹھے ہوئے تھے رسول کی حفاظت کے لیے، ضرور کہہ رہی ہو محمد و آل محمد۔ ہاں یہ بدر والے نہیں ہیں، اب ہیں وہ لیکن اب ان کے پاس اسلحہ پورا ہے، تو جو رکھیے گا، اب وہ 10 لوگ ہیں، یہ 800 کی جمعیت ہے۔ جب سب نے دیکھا کہ عمر ابن عبدالوہاب 9 ساتھیوں سمیت خندق عبور کر کے آ گیا، تو چونکہ خود علی بھی کہتے ہیں کہ جب جنگ کی چکی چھڑتی تھی چلتی تھی تو علی بھی دامن مصطفیٰ میں پناہ لیتا تھا، چونکہ دامان رحمت ہے تو سارے رحمت کے پیاسے دامن رحمت میں جمع ہو گئے۔ اب 800 کے قریب دامن رحمت میں موجود ہیں اور دامن رحمت میں آ کے اس مردود نے نیزہ مارا، ادھر اس نے نیزہ مارا، ادھر میرے محمد نے کہا من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ اس نے کہا محمد کوئی ہے تو بھیج اس کو میں جنت میں بھیجوں، یا کوئی ہے تو بھیج جو مجھے غازی بن جائے اور مجھے مار دے۔ اب رسول نے کہا کون ہے جو اس کے مقابلے میں جائے؟ 800 میں سے ایک تھا جو کھڑا ہوا، اور رسول نے کہا اجلس یا علی، تو بیٹھ، کچھ اور کو بھی موقع دیا کر۔ اب رسول نے جب دوبارہ کہا نا کون ہے جو اس کے مقابلے میں جائے، ایک بزرگ بار کھڑے ہوئے، ان کا یا رسول اللہ، اب اس کے مقابلے میں کون جائے، اس کے مقابلے میں کون جائے؟ میں اس قافلے میں تھا کہ جب اس نے 1,000 ڈاکوؤں کو اکیلے اونٹ کے 2 سالہ بچے کو پاؤں سے پکڑ کر بھگا دیا تھا، اب اس کے مقابلے میں کون جائے؟ شبلی نعمانی کہتے ہیں جو اصحاب سر سیدھا کیے بیٹھے تھے اب جھکا کے بیٹھ گئے، اور سکوت ایسا تھا جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں۔ اور اس کے بعد پھر علی کھڑے ہوئے، اب علی میدان میں گئے ہیں، تو جو کریے گا، یہ 10 تھے، یہ 800، خبر یہ آئی تھی ہم تو 800 ہیں، وہ 1,000 کے مقابلے میں اکیلا کافی۔ اب علی جا رہا ہے، اب علی سینے پہ ہے اس بندے کے جو 1,000 کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اب توجہ کرنا، شیعہ علی، محب علی، عاشق علی، جس کے دل میں علی بستا ہے، جس کے رگوں میں ماؤں نے علی کی محبت کو شیر بنا کے ڈالا ہے، اب غور کرنا، علی ہے اور دشمن کے سینے پہ بیٹھا ہے، دشمن نے جسارت کی ہے، علی نے سینہ چھوڑ دیا ہے، جانتے ہو نا، اس نے علی کی طرف تھوک اچھالا، علی نے اس کا سینہ چھوڑ دیا۔ پلٹ کے آئے تو حضرت عمر نے ہی پوچھ لیا تھا، ابو الحسن جب اتنے بڑے سورما کے سینے میں بیٹھے تھے تو کام تمام کیا ہوتا، نہ اس کا سینہ چھوڑتا، نہ تیرے سر میں وہ ضرب لگاتا، نہ تیرے سر میں زخم آتا، نہ تیرا خوض کوٹتا، نہ تیرا سر کٹتا، علی پہلے ہی لمحے اس کا کام تمام کر دیتے۔ علی نے کہا کیسے کر دیتا؟ اس کام میں علی کا ذاتی غصہ شامل ہو گیا تھا، اور علی نہیں چاہتا کہ کسی بھی الہی کام ذاتی مرضی شامل ہے۔
ابو ذر گیلانی نے لیا تھا رفسہ کے سیراب کس نے بھیجا تھا ہمیں اس سے غرض نہیں جو کیا تھا اسی سے غرض ہے گیلانے میں گیا تھا گیلانے میں اپنی کٹیا سے پہلے اللہ کا گھر بنایا تھا بیٹی نے پوچھا تھا بابا بارش آگے پہلے اپنا کھانے پہلے اپنے اللہ کا جہاں بھی جاؤ ہاں اگر نہیں بسائے رہنے کا سکتا بھی کھانے ایک جگہ چھوٹی سی امام کے لیکن اللہ کا گھر ہونا
چاہیے
خدا کرے چل پائے گا اور اگر کیا آپ لوگوں نے جو علی کی سیرت پہ چلے علی دشمن کے سینے سے روک جاتا ہے تو میری بھول مرضی شامل نہ ہو علی جب تلوار چلائے تو علی کی مرضی نہیں اللہ کی مرضی ہو اور خدا کی قسم اللہ کی مرضی اور علی کی مرضی میں فرق نہیں ہے علی کی مرضی ہی اللہ کی مرضی ہے تو خود اللہ نے سنت دی ما تشاء اللہ مگر ایک لمحے کے لیے بھی اپنا غصہ اس پر ذمہ شامل نہیں کرنا چاہتا علی تاریخ پڑھیے گا جنگ بسرا بسرا میں کون سی جنگ تھی کون سی ہوئی جنگ بسرا میں علی نے اہل بیت کا تعارف کروایا سمجھایا میں تو سمجھ گئے آج کہا جائے کہ یا علی مدد کہنا فطرت ہے یا علی مدد کہنا شرک ہے یا یا علی مدد کہنا تعصب کا مقام ہے علی کی ذات خود میزان الحکمہ کتاب کے نام الحکمہ میں روایت موجود ہے اگر محمد علی شاعری نے سے محمد علی شاعری نے میزان الحکمہ میں اس روایت کو نقل کیا انہوں نے ابواب بندی کی ہے علی با زبان خدا علی با زبان مصطفیٰ علی با زبان علی وہ جو علی با زبان علی ہے اس کی پہلی روایت یہی ہے علی خود فرماتے ہیں کہ میں اس سے بلند ہوں کہ ان تکون علی حاجت کہ تم مجھ سے کوئی حاجت مانگو اور میں علی کی سخاوت اس سے بلند ہے کہ علی اس کو بلا نہ کرے خدا کے ہم تو ابھی اونچے ہوں گے نا ہمارے صاحبان اماما عمر بھی لڑ رہے ہیں کہ یاری کا بلنے کا ہو اللہ سے مدد مانگو اللہ لیکن جنہوں نے واقعتا ولایت کو تھاما ولایت کے پرچم کو اٹھایا ولایت کا دفاع کیا حرام مقدسات کا دفاع کیا وہ کہتے ہیں ہم بلاتے ہیں تو وہ آتے ہیں اور فقط آتے نہیں ہمیں دکھائی نہیں دیتے وہ بڑا معروف واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا سی حسن رسول اللہ کی زبانی بیان سنا واقعہ ایسے حسن فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک جوان نے بتایا کہ وہ اپنے مورچے سے نکلا اور متوجہ نہ ہو سکا سامنے دشمن کا جہاز تھا دشمن کے جہاز نے مورچے کو بھی دیکھ لیا اس کو بھی دیکھ لیا انہوں نے راکٹ فائر کیا تو وہ جوان کہتے میری زبان سے بھی ساختہ نکلا یا علی علی سیدھی یعنی اگر پنجابی اردو کا ترجمہ کرتے یا علی مدد جو بھی اس نے کہا نا یا علی علی سیدھی وہ کہتے ہیں مندر کا فضا میں وہ راکٹ آ رہا ہے اور ادھر گھوڑے سوار آیا اس راکٹ کو ہاتھ پکڑ پکڑ کے گھوڑے کر کے پھینک دیا کہہ رہے مجھے حوصلہ ہوا میں نے پوچھا کون ہے کہ جس نے مدد کی کہا تو نے ابھی بلایا نہ تھا مجھے خود وہ ان کی مدد کو آئے اور وہ مدد کرتا ہوا دیکھے اور ہم سوچ رہے ہیں پتہ نہیں کر سکتے ہیں یا نہیں پتہ نہیں مدد مانگنی چاہیے یا نہیں پتہ وہ مدد کر سکتے ہیں یا نہیں خدا کی قسم مدد محمد کی قسم مدد کن سے مانگنی چاہیے اگلی منزل میں حاصل ہوگا یہی وہ سوال ہے کہ جن کی معرفت اس کی معرفت ہے خود خدا کہتا ہے خدا کہتا ہے مجھ سے دعا مانگو اور دعائیں اللہ غلام عارف النبی پروردگار رسول پروردگار ہمیں اپنی ذات کی معرفت عطا فرما. اگر تو نے ہمیں اپنی ذات کی معرفت عطا نہ کی تو نہ ہم تجھے پہچان سکیں گے نہ تیرے رسول کو پہچان سکیں گے. اللہم عرفنی رسولا وانی لم تعرفنی رسولا لم عرف رسولا ولم عرف حجتا. پروردگار مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا فرما. اگر تو نے رسول کی معرفت عطا نہ فرمائی تو نہ تیرے رسول کو پہچان سکیں گے نہ تیری حجت کو پہچان سکیں گے. اللہم عرفنی حجتا وانی تعرفنی حجتا. پروردگار ہمیں اپنی حجت کی معرفت عطا فرما. اگر تو نے اپنی حجت کی معرفت عطا نہ فرمائی تو ذرا تو ہم دینی ہم تیرے دین سے گمراہ ہو جائیں گے. ہم اپنے دین سے گمراہ ہو جائیں گے. تو یہی ضرورت ہے کہ پہلے خدا کی معرفت ہو تاکہ خدا کی معرفت ہو رسول کی معرفت ہو. رسول کی معرفت ہو تو حجت کی معرفت ہو. اگر حجت کی معرفت نہ ہوئی تو پھر سوچتے رہیں کہ مانگے یا نہ مانگے. کہ دور کر لو کہ محمد علیہ السلام بس میں جان علی جن بس رہا اب بات مکمل کرنا چاہتا ہوں. جن بس رہا اپنے بیٹے کو بلا علی کے بچوں کی یہ پہلی تجربہ گاہ ہے کہ جہاں علی نے اپنے بچوں کو دین کی حفاظت سکھائی ہے کہ کس طرح سے تلوار کی حفاظت کرنی. علی نے اپنے بیٹے کو بلا محمد جی بابا محمد الفیا یہ میری تلوار ہو میرا گھوڑا ہو جاؤ اور میدان میں اتر جاؤ اور چار اصول یاد رکھنا. تزور جبار برا تزور پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. تو علی کا بیٹا ہے تو نے میدان نہیں چھوڑنا. پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے تو نے چھوڑنا. پھر ہر کہ پہاڑ میخ بن کر میدان میں گڑ جا جیسے میخ لکڑی میں گڑتی ہے تو اس طرح اپنے قدم میدان میں استوار رکھ. لال سامنے والے سے نما آخر والوں پہ رکھا تاکہ اس کو خبر رہے ابھی علی کا بیٹا اس کے بعد سے جہنم کر کے مجھ تک پہنچ رہا اور مدد اپنے بازو میں بھروسے بنا کر محنت کیوں کر مدد خدا دے گا مدد خدا دے گا. تو کریے گا اب ہے محمد حنفیہ میدان میں کشتیوں میں کشتے ہوں گے واپس آئے تو حالت کیا ہے پسینے میں شرزول ہے کوئیوں سے خون بہ رہا ہے تلوار خون میں شروع ہے تلوار کی دھار کند ہو چکی ہے ہانکتا ہوا تھکا ہوا محمد حنفی پلٹا علی نے دیکھا کہا تم یہ تلوار میں مجھے دے میرا گھوڑا مجھے دے. جس منزل پہ میں دیکھ رہا تھا کھڑا ہو کے تمہیں اسی منزل پہ تم کھڑا ہو کے مجھے لڑ رہے. محمد حنفی کی اباؤ علی اپنی تلوار محمد حنفی سے لی اپنا گھوڑا محمد حنفی سے لیا نکال چہرے پہ لیا میدان میں علی اترا علی کشتوں میں پشتے لڑ رہا ہے. جب میں بسرا کے حالات بدلنے شروع ہوئے اور میرے کو خبر ہوئی تھی کہ ہم محمد حنفی نہیں ہے تلوار بھی علی کی ہے ہاتھ بھی علی کا ہے صرف تلوار علی کی نہیں ہے ہاتھ بھی علی کا ہے اور میدان خالی ہوئے گا. علی میدان سے پلٹے دیکھا محمد حنفی نے سر جھکا دیا سر جھکا دیا سر جھکا دیا. اب علی نے کہا بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جیسے علی کا بیٹا لڑ سکتا ہے اور میں ایسے لڑا جیسے ابو طالب کا بیٹا لڑا.
اونٹنی کی وہ سامنے گھٹنے کی چپٹی کی آنکھ میں تیر مار محمد حنفیہ نے نشانہ لیا تیر خطا ہو گیا. تیر خطا ہوا کہا بابا دوبارہ تھا نہیں اب نہیں حسن تم آگے بڑھو. دونوں کا تجربہ جنگ کا پہلا ہے دونوں کا پہلا تجربہ ہے. اس سے پہلے نہ حسن نے جنگ میں شرکت کی نہ محمد حنفیہ نے جنگ میں شرکت کی. محمد حنفیہ سے تیر خطا ہوا حسن تو آ حسن آئے نشانہ لیا تیر چلا اونٹنی کے بالکل نشانے پہ لگا دوسرا تیر چلا وہ تیر آگے ہوا یہ اس کی پشت میں لگا تیسرا تیر اس کی پشت میں تیر آگے بڑھتا جا رہا ہے. سات تیر جگہ بعد دیگرے چلے ایک اصا بن کے اونٹنی کے دونوں پاؤں میں پوست ہوا اونٹنی منہ کے بل گری ہودن گرا مسلمانوں کا قتل عام رکا مسلمانوں کا قتل عام رکا. ادھر حسن اٹھے ادھر علی نے محمد حنفیہ کو دیکھا ہو، چہرہ شرابور ہے، خجالت سے پسینہ آیا ہوا ہے، خجالت کا پسینہ چہرے پہ دیکھا، علی کے چہرے پہ جلال آیا، کہا محمد حنفیہ یہ تیرے چہرے پہ خجالت کیسی، تیرے چہرے پہ شرمندگی کیسی، تو حسن سے مقابلہ کرے گا، تیرا حسن سے کیا مقابلہ، مقابلہ برابری کی بنیاد پہ ہوتا ہے، تو میرا بیٹا ہے، حسن محمد کا بیٹا، حسن تیرا امام ہے،
محمد کا لواء،
حسن تیرا امام ہے، تو اس کا مامون، اماموں سے مقابلے نہیں ہوتے۔ کہا بابا میں شرمندہ ہوں کہ میں نے تصور کیا، کہا شرمندگی کافی نہیں، بیعت حسن دوبارہ کر، بیعت کر، یعنی جنگ میں بھی تربیت کا معاملہ ہے۔ اور بس اتنا ہی عرض کروں گا، خدا کی قسم کربلا کے میدان میں آپ نے سنا ہے نا کہ حسن کا بیٹا بیمار ہوا، خطبہ و زاکرین ایسے ہی پڑھتے ہیں نا، کربلا کی جنگ میں امام حسن کے پانچ بچوں نے شرکت کی تھی، پانچ بچوں نے، بیٹوں نے، کل سات اولادیں حسن کی کربلا کے جنگ میں شریک تھیں، ایک حسن مسنہ تھے جو زخمی ہو کے گھوڑا ان کا کربلا سے باہر ان کو لے گیا، چار بیٹے حسن کے کربلا میں شہید ہوئے، دو بیٹیاں کربلا کے میدان میں شہید ہوئیں۔ پھر سنیے گا، چار بیٹے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، دو بیٹیاں کربلا کے میدان میں شہید ہوئیں۔ بڑا بیٹا زید بن حسن میدان میں اترا، مبارزہ کیا احمد بن حسن، جامع شہادت نوش کیا، حسین باشا خیمہ میں لے کے آئے۔ دوسرا بیٹا عبداللہ آل جعفر کے ساتھ، آل عقیل کے ساتھ اجتماعی جنگ میں شرکت کی، جامع شہادت نوش کیا، لاش پہلے شہداء پکائی۔ تیسرا بیٹا امام حسن کا یتیم قاسم، سنتے رہتے ہو، خطبہ یہی کہتے ہیں، زندہ تھا گھوڑے دوڑ گئے۔ چوتھا بیٹا حسن کا، پانچواں حسن مسنہ تھا، پانچواں کیجیے، عبداللہ ہے، دس سال کا سن ہے، حرملہ روایت کرتا ہے، جب حرملہ گرفتار ہو کے آیا نا تو مختار نے پوچھا حرملہ تو نے کربلا میں اصغر پہ کیا ستم کیا، حرملہ نے کہا کیوں پوچھتا ہے، کہا خدا جانے تو نے کیسے ستم کیا، اکبر جیسے حسین جوان کی ماں چونگ میں بیٹھ گئی ٹھنڈا پانی بھی پینے لگی، عباس جیسے بھائی کی بہن زینب ٹھنڈا پانی بھی پیتی رہی چونگ میں بیٹھتی رہی، خدا جانے تو نے اصغر پہ کیا ستم کیا، اس کی ماں آج تک اجر کو مل رہا ہے، کہنے والوں خدا اس غم کے سوا کسی غم میں نہ رلائے، غریبوں کے غم میں دھاڑے مار کے رویا کر، اہل بیت خوش ہوتے ہیں، یہ آج تک پورا چھاؤں میں بیٹھی ہے نہ ٹھنڈا پانی پی۔ ارملا کہتا مختار سن، میں کربلا میں کل چھ تیر لایا تھا، کہتا ہے ایک میں نے اصغر پہ چلایا، کہتا سنے کا پہلا تیر میں نے کب چلایا تھا، کہا پہلا تیر میں نے اصغر پہ اس وقت چلایا جب حسین اصغر کو چوم رہا تھا، آپ نے غور نہیں کیا، جب اصغر نے حجت تمام کر لی نا، حسین اپنے بیٹے کو چومنے لگا تو میں نے اصغر پہ تیر چلایا، کہتا ہے دوسرا تیر میں نے تب چلایا جب غریب کربلا گھوڑے پہ جھول رہا تھا، کبھی دائیں گھرنے لگتا تھا کبھی بائیں گھرنے لگتا تھا، کہ اتنے میں اپنے سر سے پشانی سے پسینہ صاف کرنے لگا حسین، تو میں نے سہ شعبہ تیر چلایا، حسین کا ہاتھ پشانی میں پیوست ہو گیا۔ کہتا ہے غریب نے دوسرے ہاتھ سے تیر پھینچا ہاتھ میں گوشت نہ رہا. حرملہ یہ کہہ رہا تھا مختار غم سے تڑپ رہا تھا. کہتا ہے مختار سن تیسرا تیر میں نے کب چلایا؟ کہتا ہے میں نے اس وقت تیر چلایا جب حسین دو زانو ہو کے زمین پہ بیٹھ گیا. حسین میں ہمت نہ رہی اٹھ کے لڑنے کی. کہا مشرق کی ہوا مغرب شمال کی ہوا جنوب زخموں میں زخم تلواروں میں نیزوں کے زخم نیزوں میں تیروں کے زخم تیروں میں بچیوں کے زخم. کہا حسین کا پورا وجود زخمی تھا حسین سینے کے تیر کھینچ رہا تھا. کہتا ہے ہم نے دیکھا حسین کے خیموں سے ایک چاند طلوع کر رہا تھا. کہا اتنا حسین بچہ تھا 10 سال کا سن تھا چہرے سے نور نکل رہا تھا. کہتا ایسا حسین ہم نے اکبر کو بھی نہ پایا تھا جتنا حسین وہ بچہ تھا. کہا ایسے لگ رہا تھا جیسے حسن کا یتیم ہو. حسن کا 10 سالہ عبداللہ پھپھیوں سے دامن چھڑا کر بھاگتا ہوا آیا اور ایک مرتبہ جب سنان بن انس نے تلوار کا وار کرنا چاہا اس نے بڑھ کے ہاتھ پہ تلوار کو روکا. اس کے دونوں ہاتھ کٹ کے حسین کی گود میں جا گرے. اب دونوں ہاتھ جو حسین کی گود میں گرے نا چچا نے شفقت سے بھتیجے کو سینے سے لگایا پیشانی پہ بوسا دے رہا تھا حسین. کہا حسین کے سینے سے حسن کے یتیم کا سینہ ملا ہوا تھا. کہا میں نے سوچا دونوں چچا بھتیجے کو ملا دوں. کہتے میں نے نشست لے کے زور سے تیر چھوڑا عبداللہ کی پشت سے گزر کر تیر حسین کے سینے میں جا لگا. کہا حسین نے تکبیر کہہ کے عبداللہ کو جدا کیا ہاتھوں پہ لے کر انا للہ و انا منہ مڑ گیا مدینے کی طرف. اب آواز آئی بھیا حسن اور تیرا ایک اور یتیم اور مجھ میں قربان ہو گیا. اور ذرا سنو گے خدا قسم آ گئی شام غریباں خیموں کو آگ لگ گئی بچے کربلا کے صحرا میں بکھر گئے. ادارو ایک مرتبہ بی بی نے بچوں کو ٹیلوں سے دریائے فرات کے کنارے سے جمع کیا. ادارو 11 بچے نہیں ملے ان میں 3 بچیاں تھیں. ادارو 8 بچے تھے ان کے ادارو کسی منزل پہ عرض کروں گا. 3 بچیوں میں سے ایک حسین کی یتیمہ سکینہ 4 سالہ یتیمہ سکینہ 2 حسن کی یتیمائیں ام الحسن ام الحسین 1 12 سال کی 1 11 سال کی. عزادارو بی بی زینب نے بی بی ام کلثوم سے کہا کب بچوں کی خیر ہے کب بچیا ہماری غیرت کا مسئلہ ہے. اے ام کلثوم ڈھونڈنا ہوگا میں فرات کے کنارے جاتی ہوں تو ٹیلوں میں تلاش کر. عزادارو روایت کہتی ہے ایک مرتبہ شہدا کی منزل سے مقتل سے سکینہ باپ کے لاشے سے مل گئی. بی بی زینب اٹھا کے لے آئی. بی بی ام کلثوم ڈھونڈتی ڈھونڈتی تھک کے پلٹ کے آ گئی. کہا حسن کی 2 یتیم بچیاں نہیں مل رہی ایک ام الحسن نہیں مل رہی ایک ام الحسین نہیں مل رہی. بس ادھر روایت مکمل زحمت تمام. روایت کہتی ہے دونوں بہنوں نے کہا نہیں مشکل ہے بچیوں کو نہیں چھوڑا جا سکتا یہ ہمسادات کی بنی ہاشم کی غیرت کا مسئلہ ہے. ادھر ایک مرتبہ بیویاں پھر صحرا کی جانب چلی جب تھک گئی نا بی بی. ادھر میرے سادے بزرگوار کہا کرتے تھے ایک مرتبہ زینب کی آواز آئی اے نبیوں کا مشکل کشا بابا اے علی نبیوں کا حاجت روا بابا بابا آپ بیٹی کی مدد نہیں کرے گا بابا دیکھ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے اور حسن کی 2 یتیمائیں نہیں مل رہی. ادادارو ابھی آواز ختم نہیں ہوئی تھی روایت کہتی بی بی کلثوم کی آواز آئی اے زینب ذرا میرے قریب آ کوئی میرے پاؤں سے چیز ٹکرائی ہے. اب جو جھک کے دیکھا 2 بچیاں آپس میں بغل گیر تھی دونوں کو جدا کیا آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون. ادھر سنو گے ام کلثوم نے کہا دیکھو تو صحیح بہن ان کی قضیہ کس وجہ سے ہوا. اب جو دونوں کو ایک مرتبہ جدا کیا اب سینے میں نگاہ کی زینب کبریٰ نے اپنے چہرے سے خاک صاف کی اپنی نورانیت سے جب ان کے سینوں پہ دیکھا تو آواز آئی ہائے حسن اور تیرا ایک یتیم نہیں اور تیری 2 یتیم بیٹیاں بھی اے گھوڑوں کے ٹاپوں میں بابا